سیدا جس سے ہو راضی تم اسی سے راضی
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعریفیں واجب الوجود کے لیے اور ہدیہ درود و سلام اشرف موجودات فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا و امہا کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي وفاطمة الزهراء صلوات الله عليهما. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالزهراء صلوات الله عليها وجعلنا وإياكم ان شاء الله من الطالبين بسعرها مع وليها ابنها الامام المهدي من آل محمد عليهم السلام صلى الله عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت حبيب الله اللهم لن قاتلی فاطمۃ الزہرا. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، ایام فاطمیہ کی تیسری مجلس 1443 سن ہجرت 1443 سن آف ہجرا المرتضیٰ سینٹر آپ کی خدمت مقدس میں، عنوان مکارم اخلاق فاطمہ صلوات اللہ علیہ. سرنامہ کلام میں روزانہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کا شرف ہو رہا ہے، اور کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی مکارم اخلاق میں سیدہ کی عبادت کے حوالے سے کہ عبادت کی اقسام ہیں. ایک عبادت تاجروں کی عبادت ہے، دوسری عبادت غلاموں کی عبادت، یعنی جو جنت کی خواہش میں عبادت کو انجام دے मासूम की निगाह में इबादत तो है मगर वो ताजिरों की इबादत है। तो जितनी इबादत करेगा उतनी जन्नत मिलेगी। और दूसरी किस्म गुलामों की इबादत। इमाम फरमाते हैं अगर कोई जहन्नम के खौफ से खुदा की इबादत करे, यानी अगर जहन्नम का खौफ ना होता तो खुदा की इबादत ना करता। मैं फिर सवाल करता हूं, जैसे कल मैंने आपसे पूछा कि क्या कोई कहता है कुर्बतन इलल जन्ना, तो क्या कोई कहता है अपनी इबादतों में कि नमाज पढ़ता हूं खौफन मिनन्नार, रोजा खौफन मिनन्नार? इमाम ने नियत के अल्फाज पर बहस नहीं की है, इंसान की सोच पर बहस की है कि क्या सोच कर इबादत को अंजाम देते हो। ये सोच के अंजाम देते हो कि इसकी जजा शक्ल जन्नत में मिले, या ये सोच के अंजाम देते हो कि इसकी वजह से जहन्नुम से बच सको? तो फिर दोनों बातें वाजे हो गई। एक ताजिरों की इबादत और दूसरा गुलामों की इबादत। इरशाद फरमाते मौला इलाही मा अबदतु का तमअन लिजन्नतिक वला खौफन मिन नारिक। ये दोनों बातें खत्म हो गई। बल वजदतुक अहलन लिल इबादते फअबदतुक। अब गौर कर लेते हैं पहले कि मौलाए कायनात और मासूम के नजदीक जहन्नुम क्या है और जन्नत क्या है। मौलाए कायनात और मासूम के नजदीक जहन्नुम है नाराजगी है खुदा, और जन्नत है रजाए खुदा। चलिए जुमला अगर आसान नहीं हुआ तो आसान कर देते हैं। अगर खुदा की रजा इसमें हो कि आप जलते हुए घर में रहें, तो मासूम के नजदीक जलते हुए घर में रहना जन्नत है। और अगर फलों बागात महलात बेहतरीन अंदाज के हयात में खुदा की नाराजगी हो, तो मासूम की निगाह में वो मकाम जहन्नुम है। अब ये अपने मकाम पर पूरी बहस हो सकती है, और हम बहुत तफसील बयान करने के बजाय अपने मौजू पर रहना चाहते हैं कि इन इबादतों में से सैयदा कौन सी इबादत को अंजाम देती थी, और हमें जब शहजादी को फॉलो करना है तो आज की कल की परसों की मजलिसें किस बुनियाद पे आप समाप्त कर रहे हैं, आप शिरकत क्यों कर रहे हैं, आपकी नीयत क्या है, आप क्या चाहते हैं? हो सकता है कि कोई चाहता हो कि इन मजालिस की बरकत से जन्नत तक पहुंच जाए, हो सकता है कोई चाहता हो इन मजालिस की बरकत से जहन्नुम की आग को बुझा दे। जहन्नुम क्या है? जहन्नुम आग का नाम है? जहन्नुम क्या है? जहन्नुम गढ़े का नाम है? जहन्नुम क्या है? जहन्नुम सांप बिच्छुओं के इज्तमा का नाम है? अगर ये बात हम समझ ना सके तो फिर वो दुआए कुमैल के अल्फाज कहां जाएंगे? मैं कल भी इशारा किया था आपकी खिदमत में और आज भी इशारा करूं, क्या करूं? मयार मेरे पास मौजूद है मासूम की दुआ से, सहीफ़े जहरा पढ़ लीजिए। शहजादी कौनैन ने जो दुआएं तालीम फरमाई इबादत खुदा के उनवान में, اس کا ایک ایک جملہ, خاص طور سے شہزادی کونین کی دعا, دعائے الحریق پڑھ لیجیے. تو اس لیے دعائے کمیل کا تذکرہ میں نے کیا کہ دعائے کمیل ہمارے ماحول میں, اس میں بھی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر ہی دوں کہ دعائے کمیل شب جمعہ سے مخصوص ضرور ہے مگر محدود نہیں ہے. یعنی شب جمعہ میں پڑھنا زیادہ باعث اجر و ثواب ہے, لیکن باقی دنوں میں پڑھنے سے ثواب ختم نہیں ہو جاتا, اور اس کو صرف بطور دعا پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے لیے کچھ اپنی حاجتوں کی بنیاد پر بھی پڑھا جاتا ہے. وسعت رزق کے لیے پڑھیے, مغفرت گناہان کے لیے پڑھیے, کسی ظالم کے ظلم سے, کسی شر پسند کے شر سے بچنے کے لیے اور تحفظ کی خاطر پڑھیے. تو اس دعا میں امام نے جہنم کی وضاحت میں کیا فرمایا کہ پروردگار میرا جسم بڑا کمزور ہے, ہڈیاں بڑی ناتواں ہیں, برداشت نہیں کر سکتی, دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیف برداشت نہیں ہوتی, تو پھر آخرت کی بڑی تکلیف کیسے برداشت کروں گا, حالانکہ وہ تیرے غصے اور انتقام کی وجہ سے ہوگی. اللہ اکبر. اور تیرا غصہ نہ آسمان برداشت کر سکتے نہ زمین برداشت کر سکتے. اس کا مطلب امام کی نگاہوں میں جہنم کی وضاحت میں جملہ آ گیا جو خدا کے غصے اور ناراضگی کی بنیاد پر تیار ہو, اس ایٹموسفیئر کو جہنم کہتے ہیں, اور جو خدا کی رضا کے ساتھ ماحول دستیاب اس کو آپ جنت کہہ دیجیے. چلیے ایک بات اور آسان کر دیتا ہوں. امام شافعی, الہی لو ادخلتنی نارن, اگر تو مجھے آگ میں اتار دے, الہی الہی اے میرے معبود, اس کے جملے جو کفوے فاطمہ ہے, اس کے جملے کہ جس کے لیے اطاعت خدا میں فاطمہ بہترین مددگار ہیں, کہ جس کی عبادت کے معیار پر ہم عبادت فاطمہ کو پہچاننا چاہتے ہیں, میں کس کے قول بیان کروں یہاں بیٹھ کر کہ حسن بصری نے کیا کہا, فلاں صاحب علم نے کیا کہا, سیدہ سے بڑا کوئی عابد زمانے میں گزرا ہی نہیں. سیدہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی عابدہ خاتون ہیں, جس کی بیٹی کربلا کے شام غریبہ میں نماز شب نہ چھوڑ سکے, اس عابدہ آل علی کی ماں کا نام فاطمہ ہے. اللہ اکبر. عجیب بات ہے, امام کے الفاظ پہ غور کی, الہی لو ادخلتنی نارن لم اقل لہا نار, اگر تو مجھے نار میں اتار دے تو میں اس نار کو نار نہیں کہوں گا. کیوں؟ عجیب بات نہیں ہے, نار کو نار نہیں کہیں گے مولا, پھر کیا کہیں گے سے؟ فرمایا میں اس کو اپنی جنت کہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے خدا کی رضا ہے. تو بات ہی سمجھ میں آئی کہ رضا خدا کا نام جنت ہے, اگرچہ وہ آگ ہی کیوں نہ ہو, اور ناراضگی خدا کا نام جہنم ہے, اگرچہ بہتے ہوئے نہروں میں باغات میں پھل اور فروٹ کا عنوان ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. یہ بات کسی حد تک ہم آپ کی خدمت میں پہنچا سکے ہیں, اور اب آئیے امام نے ان دونوں عبادتوں سے اپنے آپ کو الگ کیا. بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، بلکہ میں نے تجھے اے پروردگار، میں نے تجھے قابل لائق اہل عبادت پایا، فعبدتک، بس تیری عبادت کی ہے. شہزادی کونین کی عبادت کو پہچاننے کے لیے پھر آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں تعقیبات کے حوالے سے جو کتاب بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اس کتاب کا نام ہے مفاتیح الجنان. اور ذرا جو ہندوستان پاکستان کے پرانے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ آج بھی وظائف الابرار اور تحفۃ العوام یا اور اس سے قدیم کتابیں، بات کہیں اور نہ نکل جائے، کتاب اقبال، کتاب مصباح المتحجد الی آخر، ریاض السالکین اور ریاض الصالحین، یہ سب کتابوں کے نام، یہ سب دعاؤں کی کتابیں، تعقیبات کی کتابیں. لیکن تعقیبات کی ان کتابوں میں عجیب بات ہے، تعقیبات مختصہ اور مشترکہ، مشترکہ اور مختصہ، کمبائن اور اسپیشل، خاص ایک نماز کے لیے. ان تعقیبات میں تعقیبات فاطمہ زہرا بہت کم ہیں. اکثر تعقیبات امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس سے یہاں پر نقل کی گئی. ہو سکتا ہے، بلکہ ہو سکتا نہیں، ایسا ہی ہے. اگر آپ نے بہت دقت سے ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہو تو ان میں الفاظ ملتے ہیں کہ یہ فلاں دعا بہت طولانی ہے، اس لیے اختصار کے پیش نظر اسے نہیں لکھا جا رہا. اب جو اسے پڑھنا چاہے تو فلاں کتاب میں رجوع کرے. ایسے ہی اللہ اکبر. تعقیبات سیدہ کیا ہیں؟ شہزادی کونین کی عبادت میں تعقیبات کتنی تھیں؟ آپ کی نماز کی حالت کیا تھی؟ آپ کے سجدوں کا انداز کیا تھا؟ آپ کے روزے کی کیفیت کیا تھی؟ اتنا مشکل عنوان مکارم اخلاق میں جناب سیدہ کی عبادت. اچھا، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیں، ہم لمبی چوڑی دعائیں کب پڑھتے ہیں؟ جب فارغ ہو جاتے ہیں. مجھے معاف کیجیے گا، یہ جملہ میں نے بیان کیا، یہ ایک عام سا تصور ہے. مثال کے طور پر، میں جب عاقل بالغ نہیں تھا تو میری نماز کتنی دیر کی ہوتی تھی؟ دو منٹ، چار منٹ. ماں باپ چلاتے رہتے تھے، ڈانٹتے رہتے تھے، اور ہم بغیر اقامت، بغیر اذان کے یہ نماز شروع کی، یہ گئی، ہو گئی نماز. ایسی ہے؟ پھر ماں باپ سے کہتے تھے، ہم نے نماز پڑھ تو لی، ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا، وہاں سے نکل لیے کھیلنے کے لیے، چلے گئے پڑھنے کے لیے، یا کوئی اور مصروفیت شروع ہو گئی. ایسے ہی آہستہ آہستہ جب بڑا سنجیدہ ہوئے تو پھر اذان و اقامت کا احساس ہوا، نہیں پڑھنا چاہیے، پھر اذان و اقامت پڑھنا شروع کر. جب اور سنجیدہ ہوئے، یعنی 14 سال کے بعد 24 سال، 24 کے بعد 34 سال، مثال دے رہا ہوں، 14, 24, 34, جب اس پہ پہنچے، اس ایج پر، تو اب اسٹیج بدل گئی، اب نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر. وہ الگ بات ہے کہ مشکل وقت میں، پریشانی میں اللہ کو یاد کیا وہ الگ موضوع ہے، میں عام بات کر رہا ہوں. جیسے جیسے علم بڑھا، جیسے جیسے لڑک پن یا کھلنڈرا پن ختم ہوا، یعنی لاپرواہی، بس ٹھیک ہے نماز بھی ایز اے ہابی، ایز اے مشغلہ، پڑھ لی نہیں پڑھی نہیں پڑھی، جیسے جیسے آگے بڑھنا شروع ہوئی عمر، ویسے ویسے عبادت کو سمجھنا شروع کیا. پتا چلا 70 سال میں پہنچ کر اس قابل ہوئے کہ تعقیبات پڑھنا شروع کی. میں آج ان جوانوں کو سلام کرتا ہوں کہ جو اپنے جوانی کے ایام میں بھی تعقیبات پڑھتے ہیں. خدا ان کو مزید کمال عطا کرے عبادتوں میں اور خلوص میں. ایک میں نے ایک عام مثال دی تھی آپ کے لیے، بات واضح ہو رہی، ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جو صرف روزے واجب نہیں رکھتے بلکہ جوانی میں بھی اور روزے مستحب بھی رکھتے، رجب، شعبان، ماہ رمضان سے پہلے پہلے. اس کا مطلب کہ ایک سینوں سال کا فرق ہوتا ہے عبادت کے مزاج میں، لیکن یہ جب ہوتا ہے جبکہ انسان خدا کو پہچاننا شروع کرے ایک بڑی عمر گزرنے کے بعد. شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کا اول روز کا سجدہ آخر روز کے سجدے سے فرق نہیں ہے. 18 سال کل مدت حیات ظاہر، 18 سال میں دنیا کے عبادت گزاروں کو تو عبادت کی عین سمجھ میں نہیں آتی. اور آپ کو تو معلوم کہ ایک مرد ہونے کی حیثیت میں عبادت کا ایک انداز اور ہے، ایک خاتون ہونے کی حیثیت میں عبادت کا انداز اور ہے. کیا مطلب؟ دنیا کی ساری خواتین کو خدا نے ہر مہینے کچھ ایام ایسے رکھے ان کے لیے جس میں ان کی عبادت کو روک دیا گیا. جملہ کیا کہوں، یہ نظام قدرت ہے. اس کو کس طرح سمجھایا جائے کہ کچھ زمانے ایسے آئے ہر مہینے میں ہر ایک صنف نسوہ کے لیے کہ اس کے لیے عبادت کے زمانے کو روکا گیا. اللہ اکبر. ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہر خاتون نے ہر مہینے میں کچھ دن ایسے گزارے جو عبادت نہیں کر سکی، وہ عبادت جو پورا مہینہ کرتی تھی. صلاح مسید، آپ کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں آیا، کوئی ساتھ ایسی نہیں ہے جب خدا کی عبادت میں ذرہ برابر فرق واقع ہوا ہو، نہ کیفیت کی بنیاد پر، نہ طبیعت کی بنیاد پر، نہ حالت کی بنیاد پر. ہماری اور آپ کی عبادت میں فرق ہو جاتا ہے، بہت غور کیجئے گا. میری طبیعت اگر ٹھیک ہو تو نماز دیر تک پڑھ لیتا ہوں، طبیعت اگر مزمحل ہو تو نماز میں جلدی جلدی مکمل کر لیتا ہوں، اٹھا نہیں جا رہا، بیٹھا نہیں جا رہا. اور آج اس مجلس کی برکت سے میں تمام سامعین کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ جب کبھی آپ کو عبادت میں محسوس ہو کہ توانائی کم ہو رہی ہے، جناب سیدہ سے پناہ طلب کیجیے اس کمزوری کے خلاف. خدا کی عبادت جسم کی توانائی کے ساتھ نہیں ہوتی، خدا کی عبادت تو خدا کی طرف سے دی گئی توانائی کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی کیا مطلب، اگر میں نہیں کچھ کھا سکا، کچھ توانائی حاصل نہیں کر سکا، تو کیا نماز نہیں پڑھ سکوں گا؟ اسے سمجھانے کے لیے مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، لیکن وہ ہفتے مصائب کا موضوع ہے، اس کو میں ٹچ نہیں کر رہا یہاں پر. آپ مجھے بتائیے، شہزادی کونین کی پوری زندگی میں کہیں کوئی چھوٹی کمزور، کہیں کوئی ایسی ویسی روایت ملی ہے آپ کو کہ شہزادی نے نماز بیٹھ کے پڑھی ہو؟ اس سیدہ سے چلا نہیں جاتا تھا. ہاں یہ تو ملا ہے کہ شہزادی کونین سے گھر کے کام نہیں ہو پاتے تھے جب سے پہلو پہ دروازہ گرا، تو سنا ہے. لیکن عبادت، اور عبادت میں شہزادی کونین کی سیرت کے حوالے سے، 18 سال اور کیا سجدے اور کیا تعقیبات اور کیا دعائیں، اللہ اکبر. میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اگر اپنے مراکز میں، سینٹرز میں کوشش کریں کہ کتاب صحیفۃ الزہرا کو بھی ایڈ کر لیں. اب خدا کا بڑا احسان ہے، ابھی کچھ دنوں سے دیکھنا شروع کیا کہ حرم ہائے مقدس میں صحیفہ سجادیہ بھی اسی طرح رکھی جا رہی ہے جیسے مفواتیح الجنہ رکھی جاتی ہے. اب حرم کے ریکس بنے ہوئے جو ہیں، ان ریکس میں آپ کو قرآن ملے گا، مفاتیح ملے گی، ضیاء الصالحین ملے گی، زیارت نامے ملیں گے، اور صحیفہ سجادیہ ملے گی. یعنی اب جا کر ایسے ماحول کو تیار کرنے میں کامیاب ہو سکے کہ کتاب سید سجاد کو دعاؤں کی کتاب کے ساتھ ہر جگہ دستیابی مل سکے، خریدنے کی زحمت نہ ہو، تلاش کرنے کی مشکل نہ ہو، جہاں مفاتی رکھی ساتھ میں ہو وہاں ساتھ میں رکھی کتاب صحیفہ سجادیہ. اور اسی انداز سے صحیفہ زہرا، شہزادی کونین کی کتاب تالیف شدہ ہے، آپ کی لکھوائی ہوئی کتاب نہیں، اس میں تعقیبات جو ہیں، اس میں دعائیں جو ہیں، اس میں جو حرز ہیں، تحفظ کے وسائل ہیں، بیماریوں سے بچنے کی دعائیں ہیں، مشکلات اور پریشانیوں کے وقت کی دعائیں ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ وہ دو باتوں سے مربوط ہیں، ایک علم سیدہ اور ایک عبادت سیدہ، اور دونوں مکارم اخلاق میں آتے ہیں. اچھا یہ بات بھی واضح کر دوں، بسا اوقات بہت زیادہ عبادت اگر ہو، تم نے دیکھا بسا اوقات لوگ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، عبادت کی وجہ سے نہیں، بغیر معرفت عبادت کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے کہ عبادت نے ان کے مزاج کو خراب کر دیا، نہیں، بلکہ اگر معرفت نہ ہو اور عبادت ہی عبادت ہو، علم نہ ہو، تو ہو سکتا ہے پریکٹس انسان کو تھکا دے، اور تھکا ہوا انسان کسی وقت میں بھی چڑچڑے پن کا شکار ہو سکتا ہے. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے عبادتوں میں، تعقیبات نماز میں، گرچہ کی بات ہمیشہ بیان ہوتی رہی ہے، اور شاید ہم میں سے کون ہے جو نہیں جانتا، کون نہیں جانتا تسبیح فاطمہ صلوات اللہ علیہ کو. میرا عنوان تسبیح بیان کرنا نہیں ہے، شہزادی کونین کی عبادت کو اتنا آسان کر کے ہمارے لیے اسوہ قرار دیا گیا کہ ایام فاطمیہ ہوں کہ نہ ہوں، سال کا کوئی مہینہ، مہینے کی کوئی تاریخ اور تاریخ میں کوئی بھی ٹائم ہو، ہر وقت میں، صرف نماز پنجگانہ کے بعد ہی نہیں بلکہ ہر وقت میں، ہر ساعت میں اگر کوئی ذکر خدا کثیر کرنا چاہتا ہے تو اسے کوثر نے عطا کیا ہے ذکر کثیر، گویا جو کوثر سے ملے وہ کثیر ہے اور جو ادھر ادھر سے ملے وہ قلیل ہے. اللہ اکبر. روایت پوری آپ کے علم میں، پورا واقعہ نہیں پڑھتا، چند باتیں بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگ پڑھتے تو ہیں مگر ویسے نہیں پڑھتے جیسے پڑھنا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی صحیح طریقے سے کسی عمل کو انجام نہ دے تو اس کے اثرات، اس کے ریزلٹ 100% نہیں آتے. یعنی جیسے کریں گے جس حد تک صحیح اس حد تک ریزلٹ آئے گا. اب میں کیا اس کو آسان کروں کہ کبھی ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی قیمتی ڈیوائس آپ کسی ایسے بچے کے ہاتھ میں دیں اس کو یوز کرنا ہی نہ آتا ہو، تو ہو سکتا ہے وہ کیمرہ کھول لے، ہو سکتا ہے وہ اس کی لائٹ آن کر لے، ہو سکتا ہے وہ اس کے ٹچ اسکرین سے کوئی اور کام کر لے، لیکن جو استفادہ اس ڈیوائس سے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے گا. جتنے فیوچرز اس کے اندر موجود ہیں ان سب کو یوز نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کہ اسے اس کا علم نہیں، اسے اس کو ہینڈل کرنا نہیں آتا کہ کون سی ایپ کہاں سے اور کون سی فائل کہاں ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال ہو سکتی ہے. میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی مثال ہے ہر بچے کے لیے، اور چاہے تو مثال بدل دے. نئی گاڑی ہے، آپ نے لے لی کسی اناڑی کے ہاتھ میں، تو بیٹھ سکتا ہے ڈرائیونگ سیٹ پر، اسٹیئرنگ گھما سکتا ہے، بریکس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، کلچ پہ پاؤں رکھ سکتا ہے، لیکن اس گاڑی کو جن مقاصد کے تحت میں بنایا گیا ان سارے مقاصد سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. تو تسبیح سیدہ ایک ایسا بہترین تحفہ جو خدا کے رسول کی طرف سے سیدہ کو دیا گیا، اور سلام سیدہ پر کہ آپ نے اس تحفے کو اتنا عام کر دیا کہ بچہ لے، بڑا لے، بوڑھا لے، جوان لے، امیر لے، غریب لے، بیمار لے، صحت مند لے، سب پڑھ سکتے ہیں. یہ کوئی مخصوص کوئی وظیفہ تو نہیں ہے 40 دن کا جس میں یہ شرط ہو، وہ شرط ہو، وہ شرط ہو تو انسان پریشان ہو جائے کہ جی ہم تو کر سکتے ہی نہیں. مثال میں آپ کی خدمت میں آسان کر دوں کہ ساری عبادتوں میں، سارے تحفوں میں اگر میں آپ سے پوچھوں سب سے آسان تحفہ کیا ہے، آپ کو تعقیبات نماز مختص، مشترک، چھوٹی تعقیبات، بڑی تعقیبات، متوسط تعقیبات، یعنی پڑھنے کے وقت کے اعتبار سے اور دعاؤں کے سائز کے اعتبار سے کہ 5 لائن کی ہے، 7 لائن کی ہے، 12 لائن کی ہے، 5 پیج کی ہے، آپ بتائیں کہ آپ کو آسان کیا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں مولانا وقت بہت مختصر ہے، اور اس وقت مختصر شارٹ ٹائم میں ایسی چیز دیجئے کہ جو وقت بھی بچے اور کام بھی پورا ہو جائے. ہمارے پاس بہترین تحفہ ہے مکارم اخلاق سیدہ سے. پھر میں کہتا ہوں یاد رکھیے، سیدہ نے خود یہ پڑھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دے دی ہو، آپ نے پڑھنی ہو، نہیں. کیا مطلب؟ سوال بڑا عجیب سا ہے. کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی تجربہ کر کے اور اپنے اس ایجاد کو سامنے لے کر آتے ہیں، تجربہ کیا غیر انسانوں پہ، تجربہ کیا انسانوں پہ. کبھی ایسا ہوا کیا کہ سائنٹسٹ نے یا میڈیکل ریسرچ کرنے والے نے خود اپنے اوپر تجربہ کیا؟ بہت کم ہوتا ہے. شہزادی کونین نے خود پریکٹس کی ہے اس تسبیح کی، پھر آپ کو آگے دی ہے. تو ایک عمل تو ایسا ہوگا میرے اور آپ کے اعمال میں سے کہ میرا اور آپ کا عمل اس شہزادی کونین کا عمل ایک سیکوینس میں آ جائے، وہ اسوہ بنے اور ہم تاسی کرنے والے بنے، وہ تسبیح پڑھنے والی سکھانے والی بنے اور ہم تسبیح پڑھنے والے سیکھنے والے بنے. اب میں اس کو کس طرح عرض کروں اپنی خدمت میں کہ جماعت جب ہوتی ہے تو جماعت میں کون پیچھے کس نیت سے نماز پڑھنے معلوم؟ ہمیں نہیں معلوم کون کس نیت سے جماعت میں شریک ہے، لیکن سب کے سب جماعت پڑھ رہے ہیں. اگر ان کے حرکات و سکنات امام جماعت کے تابع ہیں تو سب کے سب جماعت پڑھ رہا. اب آپ کو معلوم ہے کہ امام جماعت کی معرفت اور ہے، مکبر کی معرفت اور ہے. مثلا دائیں اور بائیں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں صف اول کے، ہر ایک کی معرفت الگ الگ. لیکن دیکھنے والا جب تصویر کو دیکھے گا تو یہ کہے گا نا کہ جیسے امام جھکا ویسے مکبر جھکا، ویسے دایاں اور بایاں جھکا، صف اول کے تمام لوگ جھکے. اب ایک تصور قائم کیجئے کہ تسبیح سیدہ کے دستے مبارک میں، تسبیح آپ کے ہاتھوں میں، میرے ہاتھوں میں، شہزادی کونین تسبیح کیسے پڑھتی تھی؟ حضرت حمزہ کی شہادت سے پہلے آپ نے اون کے بنے ہوئے دھاگے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس سے سویٹر تیار کیے جاتے ہیں، موٹا قسم کا دھاگا جو ہوتا ہے، اس میں آپ نے گرہ لگا لی، نوٹ لگا لی تھی. نوٹس کتنی لگائی تھی؟ روایت بتاتی ہے کہ اس میں نوٹس کی فگر تھی 34، 34، اور اس پر کاؤنٹ ہوتی تھی. گویا خود کاؤنٹر تسبیح خدا کا کاؤنٹر بھی سیدہ کی دی ہوئی ایک شکل مقدس ہے. اور جب حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو شہزادی کونین نے، اللہ اکبر، کیا تصور، شہید سید الشہداء امیر حمزہ ابن عبد المطلب کی قبر مقدس کی مٹی لے کر اس سے بنائے دانے، اور وہ دانے بنے بطور کاؤنٹ کے، کاؤنٹر کا حصہ، نوٹس نہیں ہیں اب، اب دانے ہیں. ان دانوں پہ آپ تسبیح شمار کرتی ہیں. الفاظ تو وہی ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ نوٹ پہ کاؤنٹ کریں، آپ کاؤنٹ کریں کسی مٹی کے دانے پر، آپ کاؤنٹ کریں کسی پتھر یا پلاسٹک یا کسی دھات کے دانے پر، آپ کاؤنٹ کریں اپنے ہاتھ کی یعنی انگلیوں کے پور پر، پورشنز پر، یا کاؤنٹ کریں آپ اپنی موبائل ڈیوائسز پر جو کاؤنٹر دیا گیا ہے. اس کی بحث ہی نہیں. اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں شہزادی نے کیوں کیا پھر ایسا؟ اگر صرف یہ کاؤنٹر ہی تھا تو کافی تھا, نوٹ بنے ہوئے تھے, ایک گرہ لگائی, ایک گرہ, ایک گرہ, 34 گرہ لگا دیا آپ نے, کافی تھا. وائی شی چینج, کیوں چینج کی سیدہ نے؟ اس کا مطلب کہ سیدہ بتانا چاہتی تھی کہ خود ذکر خدا, عبادت خدا کے ساتھ ساتھ جس پر عبادت شمار کی جائے اس کی بھی ویلیو ہے. اللہ اکبر. اب میں اس کو مثال کس طرح عرض کروں, یہ سمجھیے کہ جیسے جیسے زمانہ بدلا, اب بتائیں کہ جب انسان ترقی یافتہ دور میں داخل نہیں ہوا تھا تو اسکیل کیا ہوتے تھے, ترازو کیا ہوتے تھے؟ پتھر, ڈبے, لکوڈ کو اسکیل کرنے کے لیے ہوتے تھے ڈبے, اور میٹرز کو ویٹ کرنے کے لیے ہوتے تھے پتھر, ایسے ہی ہے. دین جب یہ زمانہ ختم ہوا اور روش بدلی, علم انسان کو ملا, ترقی ہوئی, تو اسکیل تبدیل ہوئے, پھر لوہے کے دو حصے الگ الگ کر کے زنجیر سے باندھ کے بیچ میں ایک معیار بنا کے اسکیل قرار دیا گیا ترازو کے نام سے. جیسے جیسے دور تبدیل ہوا ویسے ویسے اشیاء کو تولنے کا جو ذریعہ اور وسیلہ تھا تبدیل ہوا, ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب مجھے بتائیے آج کے دور میں کیا کوئی پتھر سے تولے گا؟ کیا کوئی لکوڈ سے ناپے گا پانی کو, تیل کو, گھی کو, شہد کو, دودھ کو؟ بالکل اسی انداز شہزادی کونین نے انسان کو متوجہ کیا, دین پہلے یہ اس کے بعد یہ. اور میں کہتا ہوں کہ اگر کربلا کے بعد سیدہ رہتی تو آپ کے پاس جو کاؤنٹر ہوتا وہ خاک کربلا مولا, اس کی مٹی سے بنے ہوئے دانے ہوتے. اب بس آخری بات آپ کی خدمت میں, پھر باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی, کہ یہ جتنے بھی دانے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے. یعنی صرف دانا کافی نہیں ہے بلکہ دانا کس چیز کا بنا ہوا ہے اس کی بھی اہمیت ہے. وہ سب چھوڑتا ہوں, بس اتنی بات یاد رکھیں کہ ساتویں امام کی روایت کے اعتبار سے مومن کی علامتوں سے ایک علامت ہے کہ مومن کے پاس ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو موجود, ان میں سے ایک وہ چیز اس کا نام ہے تسبیح, اور تسبیح 34 دانوں والی, چونکہ سب سے بڑی فگر جو ہے اللہ اکبر, وہ 34 ٹائم پڑھنا ہوتا ہے, اور بعد کے سیکنڈ اور تھرڈ جو ہے ذکر خدا وہ 33 ٹائم پڑھنے ہوتے ہیں, بہت ایزی. اب تسبیح 100 دانوں کی ہو, 1000 دانوں کی ہو, الگ موضوع, لیکن جو معصوم کے الفاظ ہیں وہ بہت غور کیجیے کتنے پرفیکٹ ہیں. آج کی لائف میں اس طرح کی تسبیح کو کیئر کیری کرنا آسان نہیں ہے. چھوٹی تسبیح جو مٹھی کے اندر آ جائے, 34 دانوں کی تسبیح, یہ سب باتیں چھوڑ دیتے ہیں, ورنہ اس موضوع میں تو مجلسیں ہو سکتی. خالی ایک جملہ سن لیجیے, ہم جو پڑھتے ہیں تو بیچ بریک کر دیتے ہیں. افضل تعقیبات ہے تسبیح فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ, دعا, سجدہ شکر, نافلہ نمازیں, تلاوت قرآن, یہ سب تعقیبات میں آتے ہیں. افضل تعقیب ہے سیدہ کی تسبیح. اور جب تسبیح شروع کی جائے تو بیچ میں فاصلہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ نے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد کوئی اور کام شروع کر دیا، نہیں، بلا فصل. اور جب تسبیح شروع کی جائے تو درمیان میں کسی سے بات نہ کی جائے، بالکل ایسے جیسے خود نماز کی حالت میں بات کرنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے، ایسے اس کے جو اصل ٹارگیٹس جو اچیو کرنے تھے آپ کو وہ ختم ہو جاتے ہیں اگر بیچ میں بات شروع کر دی. ہو سکتا ہے آپ کے لیے آسان ہو، ہو سکتا ہے مشکل ہو، میرا کام بتانا ہے، عمل کرنا نہ کرنا آپ کا مسئلہ. اس کو ایسے پڑھا جائے کہ بیچ میں کوئی کلام نہ ہو، صرف تسبیح فاطمہ زہرا کی تلاوت ہو. بس آج کی حد تک بات کو سمیٹتے ہوئے، باقی باتیں انشاءاللہ کل. بس یہ بات یاد رکھیں کہ اتنی بحث میں نے آپ سے کی ہے کہ کس طرح دانے بنائے گئے، کس طرح اس سے پہلے کاؤنٹنگ کا طریقہ اختیار کیا گیا، یہ سب اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ تسبیح میں ذکر خدا کے جو فیگرز ہیں 34, 33, 33، ان کی اتنی اہمیت ہے کہ ان میں نہ ایک دانہ کم، یعنی ایک نمبر نہ زیادہ نہ ایک نمبر کم الاؤ نہیں. اگر شک ہو جائے کہ میں نے 33 پڑھے 34 پڑھے تو بنا رکھے 33 پر آپ جائیے دیکھیے، جا کے موجود ہیں مسائل تسبیح سیدہ کے جو بیان کیا اور اسلام نے، اور بعض روایت کی روشنی میں اگر انسان فیصلہ نہ کر سکے کہ یہ 34 پڑھے 33 پڑھے، یعنی کسی ایک طرف توجہ کامل ہو ہی نہیں رہی، تو نئے سرے سے کاؤنٹنگ شروع کرے. اس حد تک تاکید ہے ان نمبرز کی تو کوئی تو ویلیو ہوگی. صرف نمبرز پورے کرنے تھے 34, 33, 33، آیا 100 پورا کرنا تھا، اس کو رکھ دیتے ہیں. نہیں، عطیہ سیدہ، عطیہ رسول خدا، عطیہ رسول خدا، عطیہ خدا ہے. امام فرماتے ہیں اگر اس سے کوئی اور بہتر خدا کی نگاہ میں، اس کے رسول کی نگاہ میں ہوتا تو وہ عطا کیا جاتا. دست دست سیدہ ہے، دینے والا دست دست رسول خدا ہے، حکم حکم خدا ہے، تو افضل ترین عبادت عطا کی جناب سیدہ کو. اور آج ہمارے پاس اس لیے اتنا افیکٹ نہیں رہی ہے کہ ہم اسے بالکل سمپل، بالکل معمولی انداز سے پڑھتے ہیں، معاف کیجیے گا مجھے، بس صرف فارمیلٹی پوری کرتے ہیں تسبیح پڑھنے کی، ایسا نہیں ہے. اگر تسبیح اس طرح پڑھی جاتی رہے گی تو جیسے ابھی تک چل رہے ہیں معاملات، ایسے ہی چلیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں مکمل اس کے اثرات سے فائدہ اٹھائیں تو جیسے معصوم نے چاہا ویسے پڑھ لیجیے. اور میں آپ کے ساتھ خود اپنے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ سونے سے پہلے بھی ہم سب کو خدا تسبیح فاطمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کائنات فرماتے ہیں جب سے اللہ کے رسول نے تسبیح عطا کی کوئی رات ایسی نہیں گزری اس میں مولا نے تسبیح فاطمہ نہ پڑھی ہو. ایک منافق ابن کوا کے نام سے اس نے چڑ کر کہا، تو کیا وہ جنگ صفین میں لیلۃ الحریر میں بھی آپ نے پڑھی تھی؟ فرمایا جی، اس رات میں بھی میں نے تسبیح فاطمہ کو ترک نہیں کیا. اتنا عظیم و شان تحفہ جو امیر المومنین خود پڑھتے تھے. ہائے سیدہ، کس طرح تاریخ نے سیدہ کے مصائب کو لکھا. رونے والے، بابا سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی بابا سے کہ بابا خدیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے بعد اکیلے رہ گئے، مونس و غمخوار نہ رہی. تو فاطمہ نے اپنے بابا کی دل جمعی کے کام انجام دینا شروع کی. جب باہر سے آتے تھے جناب سیدہ بابا کی خدمت کرتے تھے، جب کوئی اونٹ کی آلائشیں آپ کے سر پہ لا کے ڈالتا تھا تو بیٹی اپنے باپ کے سر کو دھوتی تھی. ارے یہ تو واقعات مکہ المکرمہ کے مدینہ منورہ میں احد کے میدان میں جب اللہ کے رسول زخمی ہوئے، بیٹی باپ کے لیے روتی ہوئی میدان میں آئی ہے، باپ کو زخمی حالت میں دیکھا، باپ کے خون کو دھوتی جاتی ہے، روتی جاتی، واہ مصیبت. میں کہوں سیدہ آپ نے اپنے بابا کی خدمت تو کی، ہائے سکینہ اپنے بابا کی خدمت بھی نہ کر سکی کہ بابا کا کٹا ہوا سر اختیار میں نہ تھا، تشت تلا میں رکھا ہوا بچی کو سامنے کھڑا کیا گیا تھا. واہ غربت. اجرکم اللہ. رونے والو، سیدہ بابا کو بہت یاد کرتے روتی تھی. تب سے بابا رخصت ہوئے تب سے سیدہ کو چین نہیں پڑتا تھا، صبح کو روتی تھی، شام کو روتی تھی، یہاں تک کہ مدینے والوں نے آ کر مولا کائنات سے کہنا شروع کیا کہ کیا مدینہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائے، یا سیدہ سے کہہ دیجئے نا یا صبح کو رو لیا کرے یا شام کو رویا کرے اپنے باپ کے شہر میں. سیدہ کو رونے پر پابندی لگائی جا رہی تھی. واہ مصیبت. جب مولا نے سیدہ سے پورا واقعہ بیان کیا تو حسرت سے امیر المومنین کے چہرے کو دیکھنے لگے. فرماتی تھیں ابو الحسن ان سے کہیے یہ مدینہ چھوڑ کر کہیں نہ جائیں، اب محمد کی بیٹی دنیا ہی چھوڑ کے جا رہی ہے. اجرکم اللہ. رونے والو، سیدہ کو اپنے بابا سے بڑی محبت تھی، اس کے باوجود سیدہ اپنے بابا کی قبر مقدس پر فوراً نہ جا سکی. کیا ایسی بات تھی یا قبر کسی اور شہر میں تھی یا سیدہ کی محبت میں کوئی سوال تھا. واہ مصیبت. امت سے پوچھئے، تاریخ بتاتی ہے کہ امت نے اس قابل چھوڑا ہی نہ تھا کہ بیٹی باپ کی قبر پر فوراً جا سکے. ہائے پسلیاں شکستہ تھیں، چلا نہیں جاتا تھا قبر رسول پر سیدہ اس عالم میں آئی کہ تعویذ قبر سے لپٹ کے فرمایا بابا سلام لیجیے، بابا اگر کوئی آپ کی قبر کی مٹی ایک بار سونگھ لے تو تا قیام قیامت تک اس کو مجھ کو عنبر کی حاجت نہ رہے. بابا سبت علی مصائب لو انہا سبت علی لیاؤں میں سرنا لیا لیا، بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب ڈھائے گئے کہ اگر روشن دنوں پر پڑھتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. وہ کون سی مصیبت تھی جو سیدہ کو اس طرح غمزدہ کر گئی. واہ زہرا واہ محمد.